بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 2 ستمبر 2011 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں رمضان کا اصل حاصل خود احتسابی کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. برکتوں والا مہینہ ماہ رمضان مبارک پر رخصت ہوا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ کے جنہوں نے اس ماہ مبارک کے خیرات اور اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ لمحات جو ایک مہینے میں میسر آئے ان کو اپنے لیے امر کر دیا. کیونکہ کچھ بد نصیب تو ایسے بھی ہوں گے جو کافی افسوس مل رہے ہوں گے کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. اس آرزو کے باغ میں آیا نہ کوئی پھول، اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے. وقت تو گزر ہی جاتا ہے، کیسے گزارا، کس انداز سے گزارا. اس ایک مہینے کے حوالے سے ہم غور کریں گے تو شاید پھر ہمیں احساس ہو کہ یہ وقت جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، موت تک کا وقت، یہ بھی تو ایک مہلت ہے، اس کا بھی تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور اس کے بھی ایک ایک لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے. تو خود احتسابی کی عادت جو ہمیں وہ ڈالنی چاہیے. چنانچہ آج کا جو میرا اصل موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے گزرنے کے بعد ہمیں کن باتوں پر غور کرنا چاہیے، سال کے بقیہ مہینے 11 مہینوں میں ہمارے لیے کیا سبق ہے. کیا پھر وہی روٹین، وہی معمولات، وہی شب و روز، یا کوئی فرق پڑنا چاہیے؟ تو سب سے پہلی بات جیسے میں نے عرض کیا کہ خود احتسابی ہے. ہم نے اس ماہ مبارک کو کس انداز سے گزارا، اور اس کی رحمتوں اور برکتوں سے کتنا فائدہ اٹھایا، اور کتنا وقت ضائع کیا. یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس وقت کریں گے تو شاید آئندہ سال ماہ رمضان کے آغاز میں ہمیں احساس رہے گا، اور اس احساس کے تحت اگلا رمضان اگر اللہ کی مشیت میں ہوا کہ ہمارے نصیب میں ہے، تو انشاءاللہ پھر ویسی غلطی ہم نہیں کریں گے. یہ خود احتسابی بڑی شے. کچھ وقت انسان کا اپنے ساتھ بھی گزرنا چاہیے. یہ جو رات کے قیام کی بڑی فضیلت ہے، تہجد کی نماز، وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے. قرآن مجید کی تلاوت، وہ بھی براہ راست اثر کرتی ہے، اس وقت کی اپنی تاثیر. اور جو لوگ اس وقت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ کچھ وقت جو ہے خود احتسابی بھی کرتے ہیں، اور وہ بہت مفید ہوتی ہے. ہمارا عام طور پر معمول یہ ہے کہ ہم حقائق سے فرار کی روش اختیار کرتے ہیں، کچھ مصروفیات میں اپنے آپ کو الجھا کر وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کو ٹائم جن کا حق ہے ان کو تو کم دینا ہوتا ہے، یہ بھی ہماری بدقسمتی، اپنے آپ کو بھی ٹائم نہیں دے پاتے، اور یہ بھی حقیقت سے فرار ہی کی ایک صورت ہے. چنانچہ ضرورت ہے اس خود احتسابی کی، اور ماہ رمضان میں جو اعتکاف کی عبادت ہے اصل میں وہ اس کے لیے خاص طور پر وہ وقت ہے کہ انسان تنہائی میں ہو، اجتماعی ایکٹیویٹیز کم سے کم ہوں، زیادہ وقت غور و فکر سوچنے میں، دھیان میں، اپنے اندر جھانکنے میں گزارے، اللہ کے ساتھ گزارے اور اپنے ساتھ گزارے. بہرحال اس خود استدابی کے حوالے سے وہ حدیث بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے کہ جس شخص کو رمضان جیسا مہینہ میسر آیا اور وہ پھر بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکا، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں. تین باتیں آئی تھیں آپ کو یاد ہو گیا ایک حدیث مبارکہ میں، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے جب ممبر پر تشریف لے جا رہے تھے تو ہر سٹیپ پر آپ نے کہا آمین آمین آمین. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ خلاف معمول، آپ نے تین مرتبہ آمین کہا، تو اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے اور وہ فرما رہے تھے اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے. آپ نے جواب فرمایا آمین. دوسرا شخص وہ کہ جسے بڑھاپے میں اس کے والدین میسر آئے، کہ بڑھاپے کی عمر میں اس کے والدین تھے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، یہ بھی انتہائی بد نصیب ہے، بدبخت، یہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. فرمایا آمین. تیسرا وہ کہ جسے ماہ رمضان المبارک میسر آیا اور وہ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے نہ چھڑا سکا. تو یہ ہے اس اعتبار سے کہ ہم نے اس میں کیا کیا، اوقات کو کیسے گزارا، کتنا وقت ضائع کیا، اور اس پہلو سے اپنا محاسبہ. دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے اسی رکوع میں جس میں فرضیت ماہ رمضان کا تذکرہ ہے، روزے کی فرضیت کا ذکر ہے، تفصیلی احکامات آئے ہیں، سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، اس میں کچھ الفاظ بڑے قابل توجہ ہیں کہ جن پر عام طور پر ہم توجہ نہیں کرتے. فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. جب رمضان کے مہینے کی فرضیت آ گئی کہ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی تم میں سے ماہ رمضان کو پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، لازم فرض طے ہو گئی بات. پھر سہولت بھی دے دی کہ اگر کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اس کی قضا اسے ادا کرنی ہوگی. پھر جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں بڑے قابل توجہ، ولتکمل العدہ، اللہ تعالیٰ کی ان رخصتوں سے، رحمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاکہ تعداد کو تم پوری کرو. بیمار تھے، سفر میں تھے، چھوڑ دیا، 30 روزے پورے ہو گئے، الحمدللہ. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ. یہ ماہ رمضان کا حاصل، گنتی پوری کرو، 30 روزے پورے ہوئے یا 29 جو بھی ہیں اس مہینے. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس کی کیا معنویت ہے؟ اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں عطا فرمائی. یہ ہدایت کیا ہے؟ اس رمضان کے مہینے ہی میں قرآن کے ساتھ مسلمان کا ایک اثر نو تعلق استوار ہوتا ہے. دن کا روزہ، رات کا قیام، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. روزے کی عبادت سے تقویٰ پیدا ہوا، رات کو قرآن سنا، پڑھا، اس کے ساتھ وقت گزارا، اس کو سمجھنے کے لیے انسان نے کئی گھنٹے صرف کیے، اب قرآن کی ہدایت منکشف ہو رہی ہے. اس لیے کہ قرآن کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ ہدل للمتقین، تقویٰ تو ہو اندر کچھ. دن میں تقویٰ پیدا ہوا روزہ رکھنے سے، رات کو قرآن مجید جو ہے اس کو آپ سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جن کو بھی اللہ توفیق دے، اب قرآن کی ہدایت منکشف ہو رہی ہے. اور جتنی منکشف ہو رہی ہے اس کے دو نتیجے نکل رہے ہیں. ایک تو بڑا واضح ہے کہ اللہ کا شکر کہ اتنی عظیم شے، یہ ہدایت اتنی واضح، اتنی روشن، اتنی اعلیٰ، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، کلام اللہ جو ہماری روح کی بھی غذا ہے. اور یہ ذکر اللہ بھی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور پھر یہ وہ رستہ بتا رہا ہے، سیدھا راستہ، کہ جس پر چل کر جہنم کے عذاب سے بچ کر اللہ کی رضا تک پہنچ سکتے ہیں، جنت تک. چپ. اور تاکہ تم اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو اسی شکر کے حوالے سے. اور قرآن کی ہدایت جب واضح ہوگی تو معلوم ہوگا کہ عبادت کا بھی اصل حاصل کیا ہے. اللہ کو زبان سے بھی بڑا کہیں اللہ اکبر. ظاہر بات ہے کہ جو اذکار مسنونہ ہیں جن میں جو سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ کبیرا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو اللہ اکبر کبیرا یہ سب سے بڑی شے ہے. اور اس کا تقاضا وہ رب ہم بندے اپنی ذاتی زندگی میں بھی اس کا بندہ بننا ہے اور اس کی کبریائی کا نظام بھی قائم کرنا ہے. یہ حاصل ہے اس قرآن کی ہدایت جب منکشف ہوگی. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. چنانچہ ماہ رمضان کی اس تذکرے کے بعد 23 رکوع کے فوراً بعد 24 رکوع سے جو مضمون شروع ہوا سورہ بقرہ میں وہ کیا ہے؟ وہ اب حج کا ذکر شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جہاد کا ذکر شروع ہو گیا. اللہ کی کبریائی کا اعلان بھی کرنا ہے, اللہ کی کبریائی کو نافذ بھی کرنا ہے, واقعی اللہ بڑا ہو مانا جائے. یہ ہے قرآن کی ہدایت کا کلائمیکس. آغاز اب فرد سے ہوگا. سب سے پہلے ہر فرد اپنی ذات میں اللہ کا بندہ. اگر یہاں سے آغاز نہیں ہو رہا تو گویا پھر تو پاؤں کے پاؤں تلے زمین ہی نہیں. لیکن کلائمیکس یہ ہے, ذروہ سنام یہ ہے, الجہاد فی سبیل اللہ. وہ جذبہ بیدار ہونا چاہیے. یا وہ سات افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک یا غوش میں تسبیح و مناجات. یہ دو چیزیں ہیں, تکبیر مسلسل ایک صرف سبحان اللہ الحمدللہ, تسبیح و مناجات وہ تو کائنات کا ہر ذرہ کر رہا ہے تسبیح و مناجات. یا وہ سات افلاق میں تکبیر مسلسل, یا خاک یا غوش میں تسبیح و مناجات. وہ مسلک کے مردان خود آگاہ خدا مست. بال کے اشعار کی بھی تشریح کرنی پڑتی ہے آج کل. وہ جو تکبیر مسلسل ہے وسط افلاق میں, یہ کن کا طور طریقہ ہے؟ وہ لوگ کے جو خود اپنی ذات اپنے شعور ذات بھی رکھتے ہیں, خود آگاہ بھی ہیں اور خدا مست بھی ہیں. شعور ذات بھی رکھتے ہیں, اپنی زندگی کا اور مقصد حیات کا شعور بھی رکھتے ہیں, اور پھر یہ ہے کہ خدا مست بھی ہیں, وہ اللہ والے ہیں, درویش ہیں. اور یہ جو صرف تسبیح و مناجات ہے, یہ مذہب ملاؤ جمادات و نباتات. اسی حوالے سے اقبال نے وہ بھی کہا نا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور. بہرحال یہ ہے ایک اور حاصل اس ماہ رمضان کا جسے قرآن نے اہتمام سے بیان کیا. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ یہی سوچ ہمارے اندر بیدار ہو اور اسی انداز سے ہم اللہ کی کبریائی کا خود بھی ایک نمونہ بنے چلتا پھرتا اور اس کی کبریائی کو نافذ کرنے والے بنے. تیسرا ایک تقاضا وہ ہے اکل حلال. یہ 23 رکوع کا جو اختتام ہو رہا ہے اس میں سارا ذکر روزے کی فرضیت کا ہے. وہ ایک ایسی آیت پر ہوا کہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا شاید روزے سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. فرمایا ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. دیکھو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھایا کرو. وَتُدْلُو بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اور اپنے مال کو حکام تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ, حکام رسی کا ذریعہ. یہ کیا ہے؟ یہ رشوت ہوتی ہے, اوپر تک پہنچ کر رسائی حاصل کر کے کوئی ناجائز فوائد اٹھانا. اس کے لیے مال دینا پڑتا ہے نا حکام تک پہنچنے کے لیے. جو اختیارات کے مالک ہیں جنہوں نے ہمارے کسی کی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے، کوئی ملازمت دینی ہے، کوئی اور چیز پوری کرنی ہے. لتا کلو فریقا من اموال الناس بالاسم، کہ تم لوگوں کے مالوں میں سے کوئی حصہ جو ہے وہ ناجائز طور پر ہڑپ کر جاؤ، ان کا حق جو ہے وہ کھا جاؤ. وانتم تعلمون، اور یہ تم سب کچھ جان بوجھ کر کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ رشوت. حکام بسی رشوت کے ذریعے ہم کچھ ایسے فوائد اٹھاتے ہیں جو جس کا ہمارا حق نہیں، کسی اور دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے. میرٹ پہ کوئی اور جو ہے وہ شخص، اس کی سلیکشن ہوتی ہے، لیکن ہم پہنچ جاتے ہیں رشوت لے کر. اس مال کو ذریعہ بنایا گیا دنیا کے رستے میں آگے بڑھنے کا، دنیا کی ترقی، دنیا کے حصول کا، حکام تک اس مال کو پہنچا کر. یہی ہے اصل میں رشوت، اور یہ گویا کہ ناجائز آمدنی میں ایک بہت نمایاں، بہت اہم شے ہے جو پھر معاشرے کو بگاڑ کر رکھ دیتی. یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں تقویٰ کا ایک بہت اہم پیمانہ ہے. تقویٰ کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں. منکرات سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، بہت سی چیزوں کا ہمیں خیال رہتا ہے، لیکن عقل حلال کا خیال بہت کم آتا ہے. قرآن مجید نے اس کو خاص طور پر واضح کیا. روزے کی عبادت کا حاصل تقویٰ، اور تقویٰ کا ایک پیمانہ یہ ہے کہ انسان حرام معیشت سے اپنے آپ کو بچائے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے پر مت کھاؤ. دیکھیے تقویٰ کے بارے میں یہ بات آپ نے سنی ہوگی، والد محترم رحمہ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان ایک خاص وضع قطع اختیار کر لے اور ہاتھ میں لمبی سی تسبیح لے کر بیٹھ جائے. تقویٰ اصل میں تو جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تقویٰ ہا ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات، تین مرتبہ آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے. ظاہر پر بھی کسی حد تک اس کا اثر پڑے گا، لیکن اصل شے اندر ہے. ظاہر کتنا ہی آدمی بنا لے، اگر اندر تقویٰ نہیں ہے تو کیا بہروپیہ ہوگا؟ لبادہ کچھ ہے، دینداری کے پردے میں بدترین دنیا داری ہو رہی ہوگی، بدترین کرپشن ہو رہی ہوتی. وہ اندر کی شے ہے تقویٰ. وہ کیا؟ خدا خوفی، اس بات کا احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، وہ شخص کے جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، وہاں تو سارے کانپ رہے ہوں گے، اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ اندر سے کانپتا رہا کہ ایک دن میں نے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے. وہاں تو کب کبھی سب پر تاری ہوگی، اصل معاملہ یہ کہ یہاں اسے احساس رہے. ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے حضور حاضری ہونی ہے، احساس ختم. ہاں پوچھو گے تو ہاں ہم مانتے ہیں، خاک مانتے ہیں، یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، ہر شے ریکارڈ ہو رہی، کرام کاتبین موجود ہیں، یعلمون ما تفعلون. نہ صرف ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ کو بھی لکھ رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اگر واقعی ایسا ہے، ہمیں یقین رہے اور یہاں پر احساس ہو جائے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے، جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کیمرے کی زد میں ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، اب رویہ ہی کچھ اور ہوگا. جب پتہ لگا کوئی نہیں ہے تو اب جناب مادر پتر آزاد. تو تقویٰ یہ ہے کہ یہ احساس اللہ دیکھ رہا ہے. خدا خوفی تبھی ہوگی نا، ویسے تو اللہ تعالیٰ الرحمن بھی الرحیم بھی ہے، لیکن دنیا میں اس نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے اور اس نے ہم پر پابندیاں عائد کی ہیں. یہ چیزیں حرام ہیں، یہ گناہ ہیں، ان سے اللہ ناراض ہوگا. اس کی ناراضگی کے خوف سے، حرام سے، گناہ سے، نافرمانی سے بچنا، یہ تقویٰ ہے. تو اس کا ایک تو یہ معیار ہے کہ ہر گناہ سے ہم بچنے کی کوشش کریں. خاص طور پر اس کا ایک پیمانہ یہ دیا گیا، اکل حلال. معیشت میں اگر حرام ہو گیا، شامل ہو گیا، تو بڑی خطرناک شے ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. بہت سی احادیث ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالی طیب ہے، پاک ہے، القدوس ہے، اور وہ قبول نہیں کرتا مگر وہی جو پاک اور حلال کی کمائی، پاکیزہ. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بھی اسی بات کا حکم دیا جو اس نے حکم دیا ہے اپنے رسولوں کو. قرآن مجید میں رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا ہے کہ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اے رسولوں، اے رسولوں کی جماعت، کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ اور حلال چیزیں، وعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم، جو حکم رسولوں کو دیا علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، وہی حکم تمام مسلمانوں کو بھی دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اہل ایمان کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، پاکیزہ اور حلال. پاکیزہ اور حلال کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں وہ فی نفسہ ہی پاکیزہ ہو، حلال ہو، نجس نہ ہو، حرام چیزوں میں سے نہ ہو. بکری کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن بکری کا گوشت بھی تب کھا سکیں گے صحیح طریقے پہ ذبح ہوئی ہو. بہت سی چیزیں ہیں جن کا نام لیتے ہوئے بھی آپ گھبراتے ہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، نجس ہیں، اس سے تو رکنا ہی رکنا ہے. مانوی بھی اس کے اندر ہوتی ہے حرمت، نجاست، ایک ظاہری نجاست ہے، ایک مانوی ہے. بکری یا مرغی بھی اگر غیر اللہ کے نام پر قربان کر دی گئی تو وہ بھی حرام ہے. چنانچہ حلال اور طیب کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہیں. پھر یہ کہ جس رقم سے آپ نے وہ چیز حاصل کی ہے یا جس ذریعے سے حاصل کی ہے وہ بھی جائز ہو. چوری کی مرغی جو ہے اس کے اوپر اللہ اکبر اور تکبیر کیا کہ ذبح کریں گے، وہ جائز نہیں ہو جائے گا. یہ ہے کلو من طیبات ما رزقناکم، ان سارے پہلوؤں سے خیال کرنا ہوگا طیب اور حلال اور پاکیزہ شے. ثم ذکر الرجل یطیل السفر، پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جس نے بڑا طویل سفر کیا ہے، طویل سفر کرتا ہوا آیا ہے. اشعث اغبر، غبار آلود ہیں، اس کے بال پراگندہ ہیں، یعنی یہ اس کی ظاہری حیث بتا رہی ہے کہ بہت طویل سفر کر کے آیا. اور خاص طور پر اس دور کا تصور کیجئے کہ جب سفر جو ہے یا پیدل ہو رہا ہے یا اونٹنیوں پر ہو رہا ہے عرب کے صحراؤں میں، اور طویل سفر کے بعد کسی شخص کا حلیہ کیا ہو جاتا ہوگا. یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے آسمان کی طرف، یا رب یا رب، پکار رہا ہے اے رب اے رب. اس حدیث کے بین السطور سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کر کے پہنچا کہاں ہے، بیت اللہ پہنچا ہے، حج کے لیے آیا ہے، عمرے کے لیے آیا ہے، لمبا سفر کر کے آیا ہے. مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے حالت سفر میں، معلوم. پھر پہنچا اس جگہ پر ہے کہ جہاں پر جو ہے ہی جگہ مقام قبولیت دعا کے اعتبار سے کلائمیکس، اور پکار رہا ہے وہاں پر ایک رب کو، اسی رب کو پکار رہا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، فرمایا حال یہ ہے کہ جو کچھ کھایا پیا ہے اس کا حرام کا ہے. وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جو پیا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، لباس جو حاصل کیا وہ بھی حرام کی کمائی سے. وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کی نشو و نما ہوئی ہے حرام کمائی کے اندر، کوئی پرواہ نہیں ہے حلال حرام کی. فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو. یہ ہے اکل حلال کی اہمیت، اور اکل حلال اگر نہیں ہے اور حرام ہے تو پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہیں، حج اور عمرے بھی قبول نہیں ہیں. چنانچہ تقویٰ کا بھی اصل پیمانہ یہ ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے یہاں پاکستانی معاشرے میں جو کرپشن ہے اس کا اصل سبب کیا ہے؟ تقویٰ نے خدا خوفی ختم الا ماشاءاللہ. جس کا جہاں داؤ لگتا ہے ہاتھ پڑتا ہے وہ کوئی کمی نہیں کرتا الا ماشاءاللہ. نیک لوگ ہیں لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ 1-2% ہوں گے یا 2-4 فی ہزار ہوں گے. ہم دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور فلاں کر دیا اور اتنا کھا گئے اتنا کھا گئے, موقع ہمیں ملے تو ہم بھی نہ چھوڑیں. یہ سب سے زیادہ سب سے بڑی شے, سب سے بڑا نقصان تقویٰ کے نہ ہونے کا یہ ہے. اور جب کمائی حرام کی ہو تو پھر کیا قبول ہے؟ دعا ہی قبول نہیں. بہت سی احادیث اور بھی ہیں اس حوالے سے لیکن میں ایک حدیث کو اور ضرور ذکر کروں گا. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پاکیزگی کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. نماز کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں پاکیزگی کا, صفائی کا, صاف کپڑے ہو, وضو کیا ہو. ولا صدقة من غلول, اور خیانت کے مال صدقہ قبول نہیں. ایک حدیث میں فرمایا من اشترى ثوبا بعشر دراهم في ثمنه درهم حرام لم يتقبل الله له صلاة ما كان عليه. جس شخص نے 10 درہم میں ایک کپڑا خریدا, مسند احمد کی روایت ہے, ایک لباس خریدا ہے, کپڑا خریدا ہے 10 درہم میں, اور اس میں 1 درہم جو ہے وہ حرام کا شامل ہے, فرمایا جب تک وہ کپڑا پہنے رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. تو تقویٰ کا ایک بہت اہم پیمانہ اکل حلال. تقویٰ اس کے اندر ہے جو حرام سے بچ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ تقویٰ پیدا فرمائے. اور روزے کی عبادت کا اصل حاصل ہی ہے لعلکم تتقون. اور اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی تو پھر ہم محروم رہے. آخری بات اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کا جو حاصل ہے اور ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے نام سنا ہوگا, یہ عصر حاضر کے بہت جید علماء میں سے تھے, تعلق ہندوستان سے, لیکن ان کی شہرت پورے عالم اسلام میں ہے, خاص طور پر عالم عرب میں وہ بہت مشہور تھے, اس لیے کہ عربی دانی ان کی عربی میں خطاب, عربی میں کتابیں, عرب بھی ان کی عربی دانی کے قائل تھے. انہوں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے, ایک تقریر ان کی جو ہے کتابچے کی شکل میں شائع, 2 روزے. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے. روزے 2 طرح کے ہیں. فرماتے ہیں ایک روزہ تو وہ ہے کہ جو آپ 30 دن یا 29 دن رکھا اس کے بعد فارغ ہو گئے, یا صبح کو رکھتے ہیں اور شام کو کھول دیتے ہیں. اس روزے سے تو ہم سب واقف ہیں. ایک روزہ وہ ہے کہ جو مسلسل چل رہا ہے اور زندگی کی آخری سانس تک جاری رہتا ہے, موت تک وہ چلتا ہے, اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. وہ روزہ کیا ہے؟ دیکھیے روزے میں ہوتا کیا ہے, کچھ چیزوں کی پابندی ہے. ہم روزہ رکھتے ہیں, کھانا پینا, بیوی کے پاس جانا, پابندی. اس پابندی کا نام ہی روزہ, نام ہی پابندی کا ہے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ اور چیزوں کی بھی ہم پابندی کریں گے, کوئی غلط بات زبان سے نہ نکلے, غیبت نہ ہو جائے, جھوٹ نہ بولیں, غلط کام نہ کریں, جھگڑا نہ کریں. بڑے اہتمام سے کوشش کرتے ہیں کہ پوری پابندی کو اختیار کریں, ہمارا روزہ ہو جائے. فرمایا کہ کچھ پابندیاں وہ ہیں جو ساری زندگی کی ہیں, جو اللہ نے جو حرام چیزیں قرار دے دی وہ اللہ کی طرف سے پابندی ہے, اور ایک بندہ مومن اسے ساری زندگی ان سے بچنا ہے. کسی زندگی میں کوئی بھی ایسا مرحلہ اور سٹیج نہیں آتی کہ وہ چیزیں اس کے لیے جائز یا حلال ہو جائیں. وہ منکرات ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار دیا، جن کو گناہ قرار دیا. اور بندہ مومن جب اللہ کو مانتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ ان کی پابندی کرے، یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. اب ایک طرح کا روزہ جو ہے اس سے اللہ نے ہمیں گزارا ہے، تو ہمیں اب دوسرے روزے کا احساس ہونا چاہیے کہ ہاں اب جو ہم بقیہ وقت 11 مہینے گزار رہے ہیں، جب اس روزے سے نہیں ہے تو جائز چیزیں استعمال کر سکتے ہیں، کھانا پینا ہے اور باقی جو پابندیاں ختم، لیکن جو حرام چیزیں جو گناہ کے کام ہیں اس سے تو رکنا ہی رکنا. تو اس وقت ہمیں سال کے بقیہ 11 مہینوں کے لیے طے کرنا چاہیے کہ اب ہم نے بقیہ زندگی اس انداز سے گزارنی ہے. یہی اصل میں روزے کی عبادت کا حاصل ہے، اور اسی کی ٹریننگ ہوئی ہے روزے کے دوران کہ آپ جائز حلال طیب پاکیزہ چیزوں سے بھی کچھ وقت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو روکا ہے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ تعالی ہمیں دین کے اس پہلو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. باقی چند باتیں خود احتسابی کے حوالے سے، ایک خود احتسابی جس کا میں نے تذکرہ کیا وہ تو ہر شخص کو خود اپنی کرنی ہے ذاتی طور پر، ایک قوموں کی خود احتسابی بھی ہوتی ہے. میں نے اپنے عید کے خطاب میں اس کا ذکر کیا تھا علامہ اقبال کے اس شعر کے حوالے سے کہ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب. وہ قوم جو اپنے عمل کا حساب کرتی رہے، خود احتسابی کرتی رہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ایک شمشیر کی مانند ہے کہ اللہ تعالیٰ بقیہ اقوام کو ان کے ذریعے سیدھا کرتا ہے. وہ اللہ کی تقدیر بن جاتی ہے. لہذا یہ ہے کہ ہمیں قومی خود احتسابی بھی کرتے رہنا چاہیے. اور اس پہلو سے میں نے عرض کیا تھا، کچھ بات پچھلے جمعے بھی ہوئی تھی کہ پاکستان بنا تھا کس مقصد کے لیے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی ہے فرشتہ ہماری جناب میں. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت پاکستان ہمیں عطا کیا تھا، دعاؤں سے، قربانیوں سے، انگریز اور ہندو دونوں کی شدید مخالفت کے باوجود. مسلمان تو اس وقت انتہائی کمزور تھا، حاکم کون ہے؟ انگریز، ملکہ وکٹوریا کی حکومت، وہ پاکستان کا نام نہیں سننا چاہتے تھے. اور پھر یہاں کے لوکل لوگوں میں ہندو بہت ہر میدان میں چھایا ہوا تھا. کانگریس جو ہے وہ اتنی بڑی جماعت تھی اور وہ تو آل انڈیا کی ایک ریپرزینٹیٹو جماعت بنی ہوئی تھی، اس لیے کہ ہندوؤں کو تو خیر تھی ہی تھی، وہ بڑے بڑے مسلمان اکابر ان میں موجود تھے، بہت بڑے بڑے نام، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا جو ہے بہت مؤثر طبقہ، وہ بھی کانگریس میں، اور کانگریس پاکستان کی شدید مخالف. بہرحال اللہ تعالیٰ نے دیا، اور وہ آیت بھی میں نے آپ کو سنائی تھی سورہ انفال کی آیت نمبر 26، پچھلی مرتبہ میں سنا چکا ہوں کہ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصره ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اللہ نے ہمیں انگریز اور ہندو کی غلامی سے نجات دلائی، جس مشکل میں مسلمان تھے، قافلہ حیات تنگ ہو چکا تھا، اب انہیں ایک آزاد خطہ عطا کر دیا، تمام وسائل، رزق کے وسائل، ہر طرح کی اشیاء عطا کر دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ. شکر کا تقاضا کیا تھا؟ اللہ کے اور اس کے دین کی وفاداری ہر لیول کے اوپر ہوتی. مسلمان اپنی ذات میں بھی اللہ کے دین کا پابند ہوتا، شریعت کا پابند، اور اللہ ہی کے دیے ہوئے نظام کو، نظام عدل اجتماعی جو اعلیٰ ترین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، وہ نظام جو خلافت راشدہ کے دور میں پورے ایک خورشید بن کر جو ہے وہ ظاہر ہوا، خورشید تاباں کی مانند، اسی کے لیے پاکستان بنا تھا. لیکن جب ہم نے یہ نہیں کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ، اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، پھر ہم ان کے بعد پھر اختیار اور اقتدار دیتے ہیں کسی قوم کو، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تم کرتے کیا ہو. تو ہم نے کیا کیا ہے اس کا حساب ہونا چاہیے کہ آج اتنے ذلیل ہیں، اتنے پسماندہ ہیں، اتنے زوال اور پستی اور انحطاط کی آخری حدوں تک پہنچے ہوئے تھے، کیوں ہیں؟ یہ مواقع ہوتے ہیں، چنانچہ اس کے حوالے سے بات بالکل واضح ہے جو کچھ ہم نے کیا. انشاءاللہ میرے جمعے کا خطاب بھی تقریب عید کی جو ہے وہ چھپ جائے گی، ویسے بھی یہ موضوعات آپ کے سامنے آتے رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین سے وفاداری کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ غلبہ جس کا اللہ نے وعدہ کیا، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. دنیا میں حالات بدلیں گے تو اسی شکل میں بدلیں گے، لیکن اس کا آغاز ہوگا سب سے پہلے خود اللہ کا بندہ بننا، تقوی کی زندگی گزارنا جو روزے کا حاصل ہے. یہ ہر شخص طے کرے، اللہ تعالی ہم میں سے ہر شخص کو توفیق عطا فرمائے. پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، وَيَنصُرُكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری اس پر کھڑا ہو، تمہاری مدد کر رہا ہو، کوئی قوت تم پر غالب نہیں آ سکتی. اب یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم واقعات پڑھتے رہے وہ پرانی تاریخ، 1400 سال پرانی، لیکن اس کا کتنا بڑا ایک ثبوت ہمارے سامنے موجود ہے، اللہ کی طرف سے کھلا معجزہ. اب بھی ہم آنکھیں نہ کھولیں. سربلندی کن کو ملی جو نہتے تھے، جو تعداد میں کم تھے، ساری دنیا ان پر ٹوٹ پڑی، آج عزت ان کو مل رہی. اور یہ کہ کوئی قوت غالب نہیں آ سکی، امریکہ، پورا عالم کفر، نیٹو، سارے اکٹھے ہو کر آئے، پورا عالم اسلام ان کی پشت پر تھا، بدقسمتی سے ان دجالی قوتوں کے پیچھے، اور ہم تو فرنٹ لائن لڑائی تھے، لیکن مٹھی بھر طالبان، اللہ تعالی نے ان کو نہ صرف بچایا ہے بلکہ وہ عزت دی. سیدھی سی بات ہے، جن کے پیچھے اللہ ہو ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے، کوئی ایٹم بم نہیں ہے، کوئی ہائیڈروجن بم نہیں ہے، کوئی میزائل نہیں ہے، سٹنگرز تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے جو ہم دنیا میں اس اسباب کے اعتبار سے کہتے ہیں. ہاں ایک چیز ہے، اللہ کی مدد ساتھ ہے، بس بات ختم. کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس وقت تاریخ کے سبق بھی ہوتے ہیں، یہ تو حال کا سبق ہے، اس پر بھی اگر ہماری آنکھیں نہ کھلی تو پھر واقعی ہم خود کو بدترین انجام کا مستحق ثابت کر دیں گے. تو اس ماہ رمضان المبارک میں روزہ، اس کی برکت، تقوی اس کا حاصل، اور پھر ہدایت قرآنی جو منکشف ہوتی ہے، اس سب کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ اب ہم واقعتاً اللہ کے، اس کے رسول کے، اس کے دین کے سچے وفادار بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی، مجھے اور آپ کو بھی، پوری قوم کو اور ہمارے حکمرانوں کو بھی اس رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.